السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے، اور ریڈیو پر بھی آپ اسے باقاعدگی سے سن سکتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ کا لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں کا دورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب کے انتخابی حلقے PP78 کے ضمنی انتخاب میں ایک قلم تنظیم کا حمایت یافتہ امیدوار کامیاب۔ آزاد امیدوار مسرور نواز جھنگوی کو کالعدم اہل سنت والجماعت کی حمایت حاصل تھی۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
فاٹا میں اصلاحات سے متعلق سفارشات پر قبائلی علاقوں کے رہنے والوں کے درمیان اختلافات۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کی سینٹ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں سے متعلق ایکٹ میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے تحت ایران پر عائد پابندیوں کی مدت میں 10 سال کے لیے توسیع کی منظوری دی گئی ہے، اور اب یہ ایکٹ صدر اوباما کے دستخط کے لیے ان کو بھیجا جائے گا۔ ایرانی عہدیداروں نے اس بل پر تنقید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ بل جوہری سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے اور اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے پہلے مسیحی گورنر کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق جنرل جیمز میٹس کو اپنی مجوزہ کابینہ کے لیے بطور وزیر دفاع نامزد کیا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے نئے فوجی سربراہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے، اور ISPR کے مطابق انہوں نے پاکستان کی فوجوں کو مسلسل بھارتی خلاف ورزیوں کے خلاف تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
جنرل قمر جاوید باجوہ نے رواں ہفتے پاکستانی فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں کا دورہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق، جمعے کو جنرل قمر باجوہ نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب تعینات فوجیوں سے ملاقات کی، اور اس موقع پر انہیں موجودہ سلامتی کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بیان کے مطابق فوج کے سربراہ نے کہا کہ سرحد پار سے کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا بھرپور قوت سے جواب دیا جائے، اور علاقے میں تعینات فوج کو انتہائی چوکس رہنے کا کہا گیا۔ فوج کے نئے سربراہ نے یہ دورہ ایسے وقت کیا جب کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی فورسز کے درمیان حالیہ مہینوں میں فائرنگ و گولہ باری کا تواتر سے تبادلہ ہوتا رہا ہے، اور علاقے میں صورتحال خاصی کشیدہ ہے۔ فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے میں دونوں ہی جانب فوجیوں اور عام شہریوں کا جانی نقصان ہو چکا ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول کے بہت سے قریبی علاقوں سے مقامی شہریوں کو محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی بھی کرنی پڑی۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ ستمبر میں بھارتی کشمیر میں اڑی کے علاقے میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو LOC پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور دونوں ہی فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بھی تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، اور حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور بھارت میں تعینات ایک دوسرے کے ملکوں کے سفارتی عملے کے کئی اراکین کو ملک چھوڑ کر جانا بھی پڑا۔ اتوار کو پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز بھارت جائیں گے، جس کا مقصد افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنا ہے۔ تاہم اس موقع پر بھی تاحال دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان کسی طرح کی کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی سینٹ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں سے متعلق ایکٹ میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تہران کے ساتھ طے پانے والے بین الاقوامی جوہری معاہدے کے نفاذ کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایکٹ صدر سے منظوری کے لیے اب وائٹ ہاؤس جائے گا. ادھر ایران نے کہا ہے کہ اس اقدام کے نتائج ہو سکتے ہیں. اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
جمعرات کو سینٹ میں پاس ہونے والے بل کے حق میں 99 ووٹ ڈالے گئے جبکہ اس کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں تھا. تاہم ورماؤنٹ سے سینٹ کے آزاد رکن برنی سینڈرز نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا. امریکی ایوان نمائندگان میں پہلے ہی اس بل کو ایک کے مقابلے میں 419 ووٹوں سے منظور کیا جا چکا ہے. اس بل کے تحت ایران پر عائد پابندیوں کی مدت میں 10 سال کے لیے توسیع کی منظوری دی گئی اور اب یہ ایکٹ صدر اوباما کے دستخط کے لیے ان کو بھیجا جائے گا. ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کا موقف ہے کہ امریکہ کو ایران پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہیے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے کینٹکی سے ریپبلکن سینیٹر اور سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل کا کہنا تھا,
Preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression and its persistent
ایران کا جارحانہ کردار اور اس کی طرف سے تسلسل کے ساتھ مشرق وسطی میں اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ کار وسیع کرنے کی کوشش کے تناظر میں ان تعزیرات کو برقرار رکھنا ضروری ہے. میکونل کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائل تجربات, حزب اللہ کی حمایت اور شامی حکومت کی حمایت کے معاملے سے ہم بہتر انداز میں نمٹیں گے, اس لیے ان احکامات کو برقرار رکھنا ضروری ہے. ادھر ریاست نیو جرسی کے سینیٹر رابرٹ مینڈز نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا,
As flawed as the JCPOA was in my view, the Iranians will know the consequences.
میرے نزدیک یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA جتنا غلطیوں سے پر ہے تو ایرانیوں کو خلاف ورزی کی صورت میں نتائج کا علم ہوگا, اور ہم میزائل پیداوار, دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام سے نمٹ لیں گے جو کہ امریکی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہیں. ایران کے خلاف 2 دہائیاں قبل عائد کی جانے والی پابندیوں کا مقصد بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے ایران کی حمایت سے متعلق امریکی تحفظات کو دور کرنا تھا. گزشتہ سال ایران کے ساتھ طے ہونے والے جوہری معاہدے کے بعد ان پابندیوں کو جزوی طور پر ختم کر دیا گیا تھا, لیکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یہ تعزیرات موجود رہنی چاہیے. ایران کے عہدیداروں نے اس بل پر تنقید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ بل جوہری سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے جس کے نتائج ہو سکتے ہیں. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک احمقانہ معاہدہ قرار دیا تھا. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر اوباما کے پاس ایران کے خلاف تادیبی اقدامات کے لیے کسی خاص قانون سازی کے بغیر بھی کافی اختیارات ہیں, تاہم انہوں نے ایران کے خلاف تعزیرات ایکٹ کو ویٹو کرنے کے بارے میں کوئی دھمکی نہیں دی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے پہلے مسیحی گورنر کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے. دسیوں ہزاروں افراد نے جمعے کو دارالحکومت میں ہونے والے اس مظاہرے میں شرکت کی اور گورنر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا. گورنر بسوکی چھایا پورنامہ کے خلاف ہونے والے اس مظاہرے کے موقع پر سیکیورٹی فورسز کے 20,000 اہلکار تعینات کیے گئے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ مظاہرے تشدد میں نہ بدل جائیں. گزشتہ ماہ ہونے والے ایک ایسے ہی مظاہرے کے بعد صورتحال بگڑ گئی تھی. گورنر بسوکی چھایا پورنامہ آہوک کے نام سے بھی مشہور ہیں اور فروری میں جکارتا کے گورنر کے لیے ہونے والے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر امیدوار کے طور پر حصہ لینا چاہتے ہیں, تاہم ان کے خلاف توہین مذہب کے الزام میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ صدر پارک گن ہے کی مواخذے کی تحریک 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. صدر $1,00,000 کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزام کا شکار ہیں جس نے ان کے ایک مضبوط تشخص کے تصور کو نقصان پہنچایا ہے, لیکن پارک کی اس ہفتے کی استعفی دینے کی پیشکش اگر مواخذے کی تحریک میں تاخیر کی ایک سیاسی چال تھی جیسا کہ اپوزیشن قانون سازوں نے اظہار کیا ہے تو وہ بظاہر کامیاب ہو گئی ہیں. جنوبی کوریا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی برسر اقتدار صدر کو استغاثہ نے مجرمانہ تحقیق میں شامل کیا ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اس طرح وہ موجودہ سالوں میں پہلے فرانسیسی صدر ہوں گے جو دوسری مدت کا انتخاب لڑے بغیر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. اولاند نے جمعرات کے روز ٹیلی ویژن خطاب میں اپنے منصوبے کا اعلان کیا اور کہا کہ دوسری مدت کے لیے انہیں کافی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اولاند فرانس کی تاریخ میں سب سے غیر مقبول صدر ہیں۔ جنوبی کوریا اور جاپان نے جمعے کو شمالی کوریا کے خلاف یکطرفہ تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جنوبی کوریا اور جاپان کی طرف سے شمالی کوریا کے خلاف عائد کی جانے والی تعزیرات کس حد تک شمالی کوریا پر اثر انداز ہوں گی، کیونکہ پیونگ یانگ پر گزشتہ کئی سالوں سے اقوام متحدہ کی طرف سے تعزیرات عائد ہیں۔ دونوں حریف کوریائی ممالک کے درمیان تجارتی وفود کے تبادلوں کے پروگرام بھی بڑی حد تک معطل ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق جنرل جیمز میٹس کو اپنی مجوزہ کابینہ کے لیے بطور وزیر دفاع نامزد کیا ہے، تاہم ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ٹرمپ نے جمعرات کو اوہایو میں اپنے حامیوں سے خطاب کے دوران اپنی مجوزہ کابینہ کے لیے نامزد وزیر دفاع کے نام کا اعلان کیا۔ قبل ازیں میڈیا میں سامنے آنے والی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ جیمز میٹس نو منتخب صدر کی مجوزہ کابینہ میں وزیر دفاع ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کو فیس بک پر لائیو دکھائیں، اور اب ہمارا ویب سائٹ پر یہ پروگرام جاری رہے گا اور ریڈیو پر بھی۔ ہماری فیس بک کی ٹیم میں شامل تھے رونی، سادیہ اور آمنہ۔ خالد حمید کو اب یہاں سے اجازت دیجیے گا، لیکن ویب سائٹ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ریڈیو پر بھی، تو کہیں نہ جائیے گا، یہیں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ کونا مشق سیاستدان اور سابق وزیر اطلاعات شیخ رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ملکی حالات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ قمر عباس جعفری سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں پاناما لیکس کسی صحیح خطوط پر جا رہا ہے، اور عمران خان نے کیس کے سلسلے میں بہت سخت محنت کی ہے۔ پیش ہے ان کا انٹرویو۔
شیخ صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک جانب تو چینج آف کمانڈ ہو چکی ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ میں پاناما کیس موجود ہے، آپ آنے والے دنوں میں ملک کا سیاسی مستقبل، سیاسی حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، بڑا اہم کیس ہے اور اس کی سماعت جاری ہے، اور آئندہ سماعت جو ہے وہ 6 دسمبر کو ہے، اور حکومت کا جو ایک امیج ہے اور اس کی جو رائے عامہ ہے وہ عوامی حلقوں میں بہت ہی مخدوش، اور اس میں بڑی گراوٹ ہے، اور لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ قطری پیسہ ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں خالصتاً نواز شریف کا یہ پیسہ ہے۔
یہ فیصلہ تو کورٹ کرے گی، لیکن یہ بتائیے مجھے ایک بات کہ جو پی ٹی آئی اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ بار بار یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ ذاتی حیثیت میں ان کے دوست بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں، کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی پیش کیا وہاں پر عدالت نے اس کے بارے میں جو کمنٹس دیے تھے کہ یہ تو کاغذ کی کلپنگز ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے پروف کے طور پر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان اپنے کیس کو پروف کرنے میں ناکام ہو گئے؟
ایسا کبھی نہیں سمجھتا، اور وہ بڑی تگ و دو سے اور بڑی جان فشانی سے اپنے کیس کو پرسو کر رہے ہیں، اور یہ کیس جو ہے ہر روز ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے۔ عمران خان بڑی ہمت اور بڑی محنت سے اپنے اس کیس کو لے کے جا رہے ہیں، اور میں خود ان پرسنل عوامی مسلم لیگ کی طرف سے یہ کیس لڑ رہا ہوں اور خود پیش ہوں عدالت میں، اور 6 تاریخ کو یقین ہے کہ میری بھی باری آ جائے گی۔
لیکن میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ان کے کارکن اس بات کے بارے میں بڑے پر امید ہیں کہ اس کیس میں کچھ جان نہیں ہے۔
نواز شریف صاحب ہمیشہ ہی پر امید ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ وہ پر امید نہیں ہے، اور ان کی پارٹی جو ہے وہی کچھ کرتی ہے جس کا ان کو اشارہ ملتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ایک بڑی حقیقی شکل اختیار کرے گا، کیونکہ ابھی عدالت میں ہے۔ جس کے حق میں بھی فیصلہ ہوا، ہمارے حق میں ہوا یا نواز شریف کے حق میں ہوا، ہم دل سے اس کو تسلیم کریں۔
آپ نے کہا کہ اشارہ ملتا ہے، کس کی جانب سے اشارہ ملتا ہے؟
نواز شریف صاحب ان سب لوگوں کو اشارہ دیتے ہیں.
اچھا شیخ صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جبکہ ملک میں فوج کا سربراہ تبدیل ہو چکا ہے, ضرب عز بھی چل رہی ہے, ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں, جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے, اس لیے پہلے سابقہ لہجے بڑے سخت تھے اور اب تبدیل ہوں گے شاید یہ لہجے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لہجے کی تبدیلی ماحول کو بہتر بنا دے گی ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟
نہیں, ہندوستان سے تعلقات جو ہیں وہ سورن سنگھ اور بھٹو کے دور سے اور برسوں سے اور بھائیوں سے چلے آ رہے ہیں, اور کبھی اس میں اتار ہوتا ہے اور کبھی اس میں چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن نئے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی نئی مثبت بات کی ہے اور انڈیا سے بھی اس قسم کے اشارے ملے ہیں, لیکن آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ مودی سرکار کو سمجھنے کے لیے بھی, کیونکہ مودی سرکار نے جو اپنے وطن کے اندر جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اور جس طرح مسلمان دشمن پالیسی اپنائی ہوئی ہے, آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ سرحدوں پر جو خلاف ورزیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یہ آنے والے مہینوں میں پتا لگے گا کہ اس کا کیا صورتحال بنتی ہے.
آپ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد پنجاب میں ایکشن دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, آرمی چیف نے جانے والے نے بھی کہا اور آنے والے نے بھی اس بات کا اندیشہ دیا ہے کہ یہ فارمیشن کمانڈرز کا, یہ اداروں کا فیصلہ ہے اور اداروں کے فیصلے شخصیتوں کے مطابق نہیں ہوتے, اور قمر جاوید باجوہ بھی ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور وہ 10 کور کو بھی ایک نہیں دو مرتبہ نہیں شاید متعدد مرتبہ اس اہم اور حساس کور میں اپنا رول ادا کر چکے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ رحیل شریف کی پالیسیوں میں قمر جاوید باجوہ کے آنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ جائے.
سول ملٹری ریلیشنز آپ کیسے دیکھتے ہیں نئے آرمی چیف کے دور میں؟
ابھی تو 72 گھنٹے نہیں ہوئے, ابھی تو دیکھیں نواز شریف صاحب اپنے لیے خود مسئلے پیدا کرنے میں بہت ماہر ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیدا کرتے ہیں یا نئے آرمی چیف کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں, نواز شریف صاحب کی سوابدید پر ہے.
شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا.
پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یا فاٹا کو ملک کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے حال ہی میں حکومت کی ایک کمیٹی نے سفارشات کا اعلان کیا تھا, تاہم اس بارے میں قبائلی علاقے کے رہنے والوں کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں, اور آج اس بارے میں غور کرنے کے لیے پشاور میں جس تقریب کا انعقاد ہوا تھا اس کا اختتام بدمزگی پر ہوا. پشاور سے شمیم شاہد کی اس بارے میں رپورٹ.
فاٹا اصلاحات پر غور سے متعلق جمعے کو پشاور میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں گورنر خیبر پختونخوا ظفر اقبال جگڑا نے بھی شرکت کی, لیکن تقریب میں شریک قبائلی معاہدین اور نوجوان دو حصوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی. اس شور شرابے کے سبب گورنر تقریب چھوڑ کر چلے گئے. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے 8 ماہ کی کوششوں کے بعد روا سال اگست میں ان اصلاحات کا اعلان کیا تھا. ان اصلاحات کے مطابق فاٹا کے مخصوص جغرافیائی حیثیت کے پیش نظر ایک قابل عمل تجویز یہ سامنے آئی کہ اس کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کیا جا سکتا ہے, جبکہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FCR کو بھی ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی. تاہم جمعے کو پشاور میں ہونے والے تقریب میں شریک باز قبائلی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فاٹا اصلاحات کی تیاری کے لیے قائم کمیٹی میں قبائلی علاقے سے منتخب جن نمائندوں کو شامل کیا گیا تھا وہ انہیں اپنا نمائندہ نہیں سمجھتے. قبائلی علاقے سے ایک رکن قومی اسمبلی ساجد توری نے کہا کہ بہت محنت کے بعد فاٹا اصلاحات تیار کی گئی ہے اور اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
ابھی جو ہے نا انشاءاللہ ہمارے جو یوتھ والے ہیں ان کو یہ برا لگا, انہوں نے احتجاج لگا, انہوں نے احتجاج کیا, گو کے نعرے لگائے, تو انشاءاللہ اس طرح نہیں ہو سکا کہ ہم چند لوگوں کے خاطر اس کو قربان کریں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ پاس ہوگا, سب کچھ ہوگا اور ریفارمز آئیں گے.
جبکہ اصلاحات کی حمایت کرنے والے فاٹا لائرز فورم کے صدر اعجاز مومن نے تقریب کے دوران ہلڑ بازی کے لیے فاٹا سیکرٹریٹ اور مختلف قبائلی علاقوں کے انتظامی افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کہا کہ نوکرشاہی اپنے مضمون مقاصد کی حصول کے لیے قبائل کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اصلاحات کے تحت قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا کے برابر لانے کے لیے ایک طویل المدتی ترقیاتی منصوبے کی بھی سفارش کی گئی ہے, جس کے تحت 1-10 سالہ منصوبہ بنانے کی تجویز دی گئی ہے. جبکہ فاٹا اصلاحات کمیٹی کی طرف سے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو قبائلی علاقوں تک بڑھانے کی بھی تجویز دی گئی ہے اور فاٹا میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مقامی پولیس فورس میں 20,000 اہلکاروں کو بھرتی کرنے کی بھی تجویز اصلاحات کا حصہ ہے۔ ان سفارشات کو بعض کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا۔ اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی، بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality...
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do to
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کار پول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے۔ برائس کہتے ہیں،
Lower that risk by changing where the water...
ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے، اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے، سیلاب اسی سے آتے ہیں، اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں ستارہ، چھوٹے اسکرین پر فلمی دنیا کی پوشیدہ حقیقتیں، تفصیلات فکر و فن۔
بھائی واہ سریا، کتنا خوبصورت بجانے لگی ہو تم۔ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ چھوٹی اسکرین کے آرٹسٹ نہیں ہیں۔ 3-3 سپر ہٹ ڈرامے ٹھیک 8 بجے پورے پاکستان میں، کرفیو سا عالم ہوتا تھا۔ جب ان کی فلم لگے گی نا تو ایسا رش سمیٹے گی کہ پولیس کے اتارنے سے بھی نہیں اترے گی سینما گھر سے۔
فلمی دنیا دور سے بہت پرکشش اور چکا چوند کرنے والی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سی تلخ حقیقتیں اور تاریخ گوشے چھپے ہوتے ہیں۔ پردے پر ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے بہت سے درد پنہاں ہوتے ہیں۔ جو کبھی اداس نظر نہ آتے ہوں وہی سب سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حقیقی اور پردے کی زندگی کے اسی تضاد کو ٹی وی ون کی ڈرامہ سیریل میں ستارہ کا موضوع بنایا گیا ہے، جس کے 2 سیزن آن ایئر جا چکے ہیں۔
تو نے مجھے کہا تھا کہ ہیروئن کی سہیلی کا رول ہے،
میرا تو ایکسٹرا کرول ہے، پھر ان کی بھی چکھڑیوں کے دوپٹہ لہرا رہی ہوں، یہ حیثیت رہ گئی میری؟
ہاں تیری یہی حیثیت ہے۔
اس ڈرامے کی ہدایات دی ہیں سیما طاہر نے، جبکہ کہانی فائزہ افتخار کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو فلم انڈسٹری میں شہرت اور بلند مقام حاصل کرنے کا خواب لے کر آتی ہے، جس کا اصل نام سریا ہے، لیکن فلمی دنیا اسے ایک نئے نام ستارہ سے متعارف کراتی ہے۔
آگے ہیروئن، اس کو میں نے شاید فرحاد سیٹھی کے گھر میں دیکھا تھا، نوکرانی تھی نا وہاں پر۔
زمین کی اس ستارہ کو افق پر چمکتی دمکتی ستارہ بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہی اس سیریل میں پیش کیا گیا ہے۔
ستارہ تم آ گئی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بولو، کہنا کیا چاہتے ہو؟
تم مجھے ایک مثال دے دو جو کہ اس انڈسٹری کی عورت سے شادی کر کے کامیاب رہی ہو۔ ہاں میں شادی ضرور کروں گا، لیکن ایک خاندانی لڑکی سے۔
جمال!
فلم میں ملکی انڈسٹری کے اس دور کو ہو بہو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری کے عروج کے دور سے زوال تک پروان چڑھا رہا۔
حیرت سے بھرا یہ خواب نگر، حیرت سے بھرا یہ خواب نگر، ایک دھوکا گھر۔
اس سیریل میں سبا قمر، نعمان اعجاز، میکال اور فلم سٹار میرا سمیت کئی دیگر فنکاروں نے اپنی جاندار اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔
چلے، یہ دو کوڑی کی عورت آج آپ سے پھر سودا کرتی ہے، کتنے عرصے آپ کے ساتھ رہیں گی، تھوڑی بہت سودا بازی مجھے بھی آ گئی۔
میں ستارہ کی جوڑی جھرنا اور فرحاد سیٹھ نے پاکستانی فلم انڈسٹری کی بہت سی مشہور جوڑیوں مثلاً زیبا اور محمد علی، شبنم اور روبن گھوش اور سبھیہ اور سنتوش کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ یہ شہر ریاست واشنگٹن میں واقع ہے اور اس کا ایک نک نیم بھی ہے۔ جی ہاں، نک نیم دی اسپیس نیڈل سٹی۔ اب وجہ تسمیہ بھی جان لیجئے۔ یہاں 184 میٹر بلند ایک ٹاور ہے جس میں ایک ہوٹل اور ڈیک نظر آ سکتا ہے۔ یہ ٹاور 1962 میں تعمیر کیا گیا۔ بلندی سے دیکھیں تو یہ ٹاور خلا میں ایک سوئی کی مانند نظر آتا ہے، لہٰذا اس شہر کو اس حوالے سے دا اسپیس نیڈل سٹی قرار دیا گیا اور یہ ٹاور اس کی پہچان بن گیا۔ سیاٹل ایک ایسا شہر ہے جہاں اکثر اوقات بارش ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو تاثر ملے گا کہ کچھ مبالغہ آمیزی ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر کئی ایسے دیگر شہر بھی موجود ہیں جہاں اوسط کے اعتبار سے سیاٹل کی نسبت کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن دیگر شہروں میں مطلع اکثر صاف بھی رہتا ہے، جبکہ سیاٹل میں جیسے ہر وقت ابر آلود۔ سیاٹل شہر سی فوڈز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی سائمن مچھلی بہت مشہور ہے جو یہاں کے تیز رفتار سمندر سے پکڑی جاتی ہے۔ اس شہر کا ایک اور بھی نک نیم ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ چاہیں گے کہ اب اس نام کی بھی کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ جی، اس شہر کو سٹی آف کلاکس یعنی گھڑیالوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں گھنٹہ گھر نما چیزیں آ رہی ہوں گی، لیکن یہ گھڑیال الارم نہیں ہیں اور نہ یہ ٹاورز کا حصہ ہیں، بلکہ یہ سٹریٹس کلاک ہیں، انہیں پوسٹ کلاکس بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب 55 یا شاید اس سے بھی زیادہ ایسے کلاکس ہیں جو اس شہر میں موجود ہیں، جو 2 ٹن وزن کے حامل ہیں اور یہ لوہے کے سریوں کے سہارے سڑکوں اور بازاروں میں نصب ہیں۔ جی سامعین، تو یہ تھیں کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں انکم ٹیکس کے ترمیمی بل میں ایک نئی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت جائیدادوں کے شعبے میں غیر منقولہ جائیداد کے مقرر کردہ ڈی سی ریٹ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مختلف علاقوں کے لیے طے کردہ قیمتوں میں فرق کو 3% ٹیکس کی ادائیگی پر قانونی حیثیت دلائی جا سکے گی۔ اس نئی شق کا اہم پہلو یہ ہے کہ جائیداد کی قیمت کے اس فرق پر مبنی کالا دھن 3% انکم ٹیکس کی ادائیگی سے سفید ہو جائے گا، جس کے بارے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس رقم کے ذرائع پوچھے جائیں گے۔ بل کے ذریعے شہداء کے ورثاء کو ملنے والے پلاٹس کی فروخت کو کیپیٹل گین ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ میں غیر منقولہ جائیداد پر عائد کردہ ٹیکس اور اعلان کردہ نئی ویلیویشن کے سلسلے میں شہداء کے ورثاء کو ملنے والے پلاٹس پر ٹیکس کے نفاذ کی غیر واضح صورت کو اس ترمیمی بل کے ذریعے دور کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر زاہد حامد نے تحریک پیش کی کہ انکم ٹیکس ترمیمی بل سن 2016 زیر غور لایا جائے۔ تحریک کی منظوری کے بعد اسپیکر نے شکوار منظوری حاصل کی، قومی اسمبلی نے بل کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے ضلع جھنگ کے انتخابی حلقے PP 78 میں جمعرات کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں 25 امیدواروں نے حصہ لیا، تاہم اصل مقابلہ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے امیدوار آزاد ناصر انصاری اور کلدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار مسرور جھنگوی کے درمیان تھا۔ اس میں مسرور جھنگوی نے کامیابی حاصل کی۔ اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
مسرور نواز جھنگوی نے 12,000 سے زیادہ ووٹوں کی اکثریت سے یہ الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون سے صوبائی اسمبلی کی نشست چھین لی۔ گزشتہ عام انتخابات میں یہاں سے مسلم لیگ نون کی امیدوار راشدہ یعقوب جیتی تھیں، ان کی رکنیت اثاثے چھپانے کے جرم میں الیکشن کمیشن نے ختم کر دی تھی۔ PP 78 کے ضمنی انتخاب میں جیتنے والے مسرور نواز جھنگوی کلدم تنظیم سپاہ صحابہ پاکستان کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے صاحبزادے ہیں۔ اس حلقے سے کلدم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی تھی، تاہم وہ الیکشن سے ایک روز پہلے آزاد امیدوار مسرور نواز جھنگوی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ ایک کلدم مذہبی تنظیم کی حمایت سے صوبائی اسمبلی کی جو نشست جیتی گئی، وہ پاکستان کے سیاسی منظر پر کیا پیغام دیتی ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے معروف سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں بھی بعض حلقوں میں کلدم جماعتوں سے سیاسی جماعتوں نے انتخابی اتحاد کیے تھے اور ان کے بقول سیاسی جماعتیں ان عناصر کو پوری طرح نظر انداز نہیں کر پائی ہیں، جس کا نتیجہ PP 78 کے انتخابات کی شکل میں سب کے سامنے ہے۔
دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنی اپنی جماعت سے سب کو ان انتخاب پسند عناصر کو یا تو نکالنا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ جتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے وہاں کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک فیلئر پولیٹیکل پارٹی کا اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی حلقے کو اس لیے چھوڑ دیں اور اس لیے کمزور وہاں پہ پڑ جائیں کہ وہاں پہ انتہا پسندوں کا کیا، یہ ایک جو حلقہ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مجموعی رجحان یہ ہے؟ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے لیے سپیس چھوڑی ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان جماعتوں کے ساتھ، ان بین جماعتوں کے ساتھ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کریں، پولیٹیکل ورک کریں، ترقیاتی کام کروائیں۔
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کالعدم تنظیم صوبے کے کسی حصے میں بھی فعال نہیں ہے۔
کوئی بینڈ آرگنائزیشن پنجاب کے کسی علاقے میں نہ متحرک ہے، نہ اس کا کوئی آفس ہے، نہ وہ کوئی وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی بہت الرٹ ہیں، ہماری کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ بالکل ان چیزوں کا ایسے لوگوں کا کلا کما کر رہی ہے۔
جھنگ کے حلقے پی پی 78 کا ضمنی انتخاب محض حکمران جماعت اور کلدم تنظیم کے حمایت یافتہ امیدوار کے درمیان نہیں تھا۔ یہاں کے 25 امیدواروں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی شامل تھے، تاہم ان دونوں جماعتوں کے امیدوار محض معمولی تعداد میں ووٹ حاصل کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرفراز ربانی کو 3500 سے کچھ زیادہ اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو 2800 سے کچھ زیادہ ووٹ ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے تو اپنی انتخابی مہم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صف اول کے رہنما یہاں انتخابی مہم چلاتے دیکھے گئے، جن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حزب مخالف کے قائد سید خورشید شاہ کے نام شامل ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان طالبہ پر نامعلوم افراد نے تیزاب پھینک دیا جو موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی وفاقی دارالحکومت کی جڑواں شہر راولپنڈی میں دو نامعلوم افراد نے اسکول کی ایک طالبہ پر تیزاب پھینک کر اسے زخمی کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے کا نشانہ بننے والی لڑکی ایک مقامی اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہے اور بدھ کی صبح جب وہ اسکول جا رہی تھی تو اسے موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے راستے میں روکنے کے بعد اس پر تیزاب پھینک دیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں پر زخم آئے۔ پولیس نے تیزاب حملے کا شکار ہونے والی لڑکی کی والدہ کی درخواست پر 4 مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سلیم خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس واقعے میں مبینہ طور پر وہ شخص بھی ملوث ہے جو اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا، تاہم لڑکی کے خاندان والے اس رشتے پر رضامند نہیں تھے۔ سلیم خٹک کا کہنا ہے کہ بظاہر اسی وجہ سے لڑکی پر تیزاب سے یہ حملہ کیا گیا۔ پاکستان میں عورتوں پر تیزاب پھینکنے اور ناب نہاد غیرت کے نام پر قتل کے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان واقعات میں زیادہ تر خواتین کو شادی سے انکار یا اپنی پسند کی شادی کرنے پر تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صوبے پنجاب کی کمیشن برائے حقوق نسواں کی چیئر پرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس واقعے کو ایک گنہونا فیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے نہ صرف قانون میں تبدیلی کی گئی ہے بلکہ پولیس سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ تیزاب کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس کی خرید و فروخت سے متعلق بھی ضابطۂ کار وضع کیے گئے ہیں، تاہم اس کے باوجود ان کے بقول ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی عورت کے جو حقوق ہیں ان کو اس طریقے سے سیریسلی نہیں لیا جاتا، اور شاید جو پھینکنے والا ایک تو اس کو خود بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ وہ اس کی سزا کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی شاید یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو بھی چاہیں وہ عورت پہ کر گزریں گے اور اس کو آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو آگاہی دینے کی تو ضرورت ہے، مگر اسٹرانگ پنشمنٹس کی بھی میرے خیال سے ایسے گھناؤنے کم سے کم جرائم میں تو بہت ضروری ہے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے عورتوں سے متعلق منفی سماجی رویوں کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتقال اقتدار کی سرگرمیوں سے ذرا دیر کے لیے پیچھے ہٹتے ہوئے جمعرات کے روز ریاست اوہایو کے شہر سنسنیٹی میں ایک ریلی سے خطاب کرنے کے لیے گئے، جہاں ان کے ہزاروں حامیوں نے ایسے نعرے لگائے جیسے کہ انتخابی مہم ابھی تک چل رہی ہے۔ یہ ریلی ملک بھر میں ہونے والی ان ریلیوں میں سے پہلی تھی جس میں نو منتخب صدر اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کریں گے اور مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کا اعادہ کریں گے۔ تاہم ریلی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی انتخابی فتح سے امریکی عوام منقسم ہیں۔ اس بارے میں گریگ فلیکس کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات جیت چکے ہیں اور انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی نو منتخب صدر اپنے حامیوں کے سامنے آئے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ نو منتخب صدر کا کہنا تھا، ہم ان تجارتی ناانصافیوں کو ختم کریں گے جن کی وجہ سے آپ کی اور آپ کی کمپنی کی مقابلے کی اہلیت کمزور پڑتی ہے۔ وہ دن اب گزر گئے۔ یہ ریلی ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کیریئر نامی کمپنی کے عہدیداروں کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا کہ وہ اپنی فیکٹری یہاں سے میکسیکو منتقل کریں گے۔ اس سے 1000 کے قریب ملازمتیں ختم ہو جاتیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو بہت پذیرائی ملی ہے और उनके सराहने वालों में उनकी हामी हैडी मोरिस भी शामिल हैं, जिनका कहना था, अपने कारोबारी पस मंजर की वजह से उनको ये हुनर आता है कि वो लोगों के साथ बैठकर, जो खुद भी कारोबारी ज़हनियत रखते हैं, कोई समझौता तय कर सकें। उन्हें इल्म है कि क्या कहना है और क्या करना है। ताहम ट्रंप की रैली के बाहर इनके नाकिद भी खड़े थे, जो उन लोगों की तर्जुमानी कर रहे थे जो ट्रंप को पसंद नहीं करते। इनमें कई ऐसे हैं जिन्हें ये खदशा है कि वो हलफ उठाने के बाद जाने क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में मुल्क में मौजूद तकसीम पर भी बात की। नौ मुंतखब सदर का कहना था, हम अपने मुल्क को मुत्तहिद करेंगे, पूरे मुल्क को। हम मुश्तरका इकदार तलाश करेंगे ताकि हम काम अंजाम दे सकें। ताहम बाहर मुजाहरे में शामिल उनकी एक नाकिद विनी बोल की सोच इससे बहुत मुख्तलिफ थी। विनी बोल का कहना था, वो ज्यादा देर किसी मामले पर तवज्जो मरकूज नहीं रख सकते, इसलिए मेरे ख्याल में वो इंतकाले इक्तदार की सरगर्मियों से आजिज आ गए हैं और वो अपने हामियों की वाह वाह सुनना चाहते थे। बहरहाल रैली में उस वाह वाह की कमी नहीं थी, जहां ट्रंप ने अपने नए वजीर दिफा का भी ऐलान किया, जो अमरीकी मैरीन के रिटायर्ड जर्नैल हैं, जिनका नाम जनरल रिटायर्ड जेम्स मैड डॉग मैटिस है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली ऐसा करंट लगाते।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने से इन तवक्कुआत में इजाफा हुआ है कि अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, जिससे सरमायाकारी और तिजारत को फरोग मिलेगा, खासतौर पर इस सूरत में अगर यूक्रेन के हवाले से आयद मगरबी पाबंदियां नरम कर दी जाती हैं। मॉस्को हुकूमत की मदद से कायम किए गए सनअती पार्क में मौजूद अमरीकी और रूसी कंपनियां कारोबार के हवाले से पुरउम्मीद हैं। अगर मगरबी पाबंदियां नरम कर दी जाती हैं तो तेजी से तरक्की करती हुई एक नई कंपनी टेक्सेल का कहना है कि मकामी मंडी में सॉफ्टवेयर के कारोबार को तरक्की मिलेगी। कंपनी का कहना है कि ज्यादा सरमाया मैसर होने से वो नई टेक्नोलॉजीज में पेशरफ कर सकेगी, लेकिन कंपनी के एक अहदेदार क्लिमेंटोफ का कहना है कि अगर रूसी करेंसी रूबल के कदर में इजाफा होता है तो इसकी बरामदात को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इससे हमारी मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा और खासतौर पर चीन के साथ मुसाबकत करना मुश्किल हो जाएगा। तजियाकारों का कहना है कि अगर मगरबी पाबंदियां उठा भी ली जाती हैं तो यूक्रेन से के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए क्रेमलिन बतदरीज काम करेगा। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के निगरान इदारे का कहना है कि जनूबी सूडान के कई हिस्सों में नस्ली सफाया किया जा रहा है और मुल्क में नस्ल कुशी का खतरा बढ़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल की सरबराह यास्मीन सोका हाल ही में जनूबी सूडान के 10 रोजा दौरे से वापस आई हैं। ان کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو بھوک، اجتماعی جنسی حملوں اور بستیوں کو جلانے کے واقعات کے ذریعے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یاسمین کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں ہم جہاں کہیں بھی گئے ہم نے دیہاتیوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم ان سے اپنی زمینیں واپس لینے کے لیے خون بہانے کو تیار ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جیسے روانڈا میں تھے۔ یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور امدادی ادارے کئی بار جنوبی سوڈان کی صورتحال کے متعلق خبردار کر چکے ہیں جہاں نسلی بنیادوں پر مسلح جھڑپیں ہو رہی ہیں اور ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں اور 25 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد نے ان کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے جن کی حفاظت اقوام متحدہ کے امن کار کر رہے ہیں۔ یہ نسلی لڑائی صدر سلوا کیر اور ان کے حریف ریک میچار کے درمیان دسمبر سن 2013 میں شروع ہوئی تھی۔ پچھلے سال ادیس اباما میں طے پانے والے معاہدہ ٹوٹنے کے بعد اس سال جولائی سے دونوں فریقوں کے درمیان دارالحکومت جوبا میں لڑائیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس طرح وہ موجودہ سالوں میں پہلے فرانسیسی صدر ہوں گے جو دوسری مدت کا انتخاب لڑے بغیر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اولاند نے جمعرات کے روز ٹیلی ویژن خطاب میں اپنے منصوبے کا اعلان کیا اور کہا کہ دوسری مدت کے لیے انہیں کافی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا،
jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir.
فرانسوا اولاند کہہ رہے ہیں، میں آج کے اس خطرے سے آگاہ ہوں کہ مجھے وہ کافی حمایت نہیں مل سکے گی جس کی ضرورت ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آئندہ صدارتی امیدوار نہیں ہوں گا۔ فرانسوا اولاند فرانس کی تاریخ میں سب سے غیر مقبول صدر ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا معاملہ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے کلیدی نظم العین میں شامل ہے۔ اس میں تقریباً 8 سال لگے اور بہت کچھ محنت بھی درکار رہی، لیکن بالآخر سن 2016 میں جو صدر اوباما کی مدت صدارت کا آخری سال تھا، اس کوشش میں خاصی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ اوباما انتظامیہ 3 بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اول یہ کہ موسمیات سے متعلق پیرس معاہدے میں بڑے پیمانے پر شمولیت۔ اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ درجہ حرارت کو 2 درجے سینٹی گریڈ سے کافی کم رکھا جائے۔ دوم یہ کہ بین الاقوامی ہوا بازی کے اخراج کے پھیلاؤ پر نظر رکھی جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہائیڈرو فلورو کاربنز یا ایچ ایف سی کے اخراج اور استعمال میں بتدریج کمی لائی جائے۔ یہ کیمیکل جو عام طور پر ریفریجریشن میں استعمال ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں عالمی حدت میں 10,000 گنا زیادہ اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ تینوں مقاصد یکے بعد دیگرے چند ہفتوں کے اندر حاصل کر لیے گئے ہیں۔ پیرس کا معاہدہ گزشتہ دسمبر میں تقریباً 200 ملکوں نے طے کیا۔ ان میں سے 2 شقیں گزشتہ ستمبر میں قابل عمل ہوئیں اور 4 نومبر کو در حقیقت نافذ العمل ہوئیں۔ اکتوبر کے شروع میں اقوام متحدہ کی ہوا بازی کی بین الاقوامی تنظیم نے ایک عالمی معاہدے پر اتفاق کیا جس کے تحت بین الاقوامی ہوا بازی کے اخراج کو روکا جا سکے گا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس وسیع ہوتے ہوئے شعبے سے پیدا ہونے والے اخراج کو سن 2020 کی سطح سے اوپر نہ جانے دیا جائے۔ اور 15 اکتوبر کو تقریباً 200 فریق جن کا تعلق مونٹریال کے معاہدے سے تھا، اس ترمیم پر رضامند ہوئے جس سے سن 2047 تک عالمی پیمانے پر ایچ ایف سی کی سطح کو 50 سے 85% تک کم کیا جا سکے گا۔ اس سمجھوتے کے تحت جس کی قانونی طور پر پابندی کرنا ہوگی، اس صدی کے آخر تک درجہ حرارت میں نصف سینٹی گریڈ تک کمی کی جا سکے گی۔ وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اقوام عالم کو یہ بات بالآخر سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم جس چیز کے خلاف ہیں اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی ملک اتنی صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ یہ سارا بوجھ خود اٹھا سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس عالمی خطرے سے نہایت سنجیدگی سے نمٹا جائے اور پوری یکسوئی سے اور لگن سے اس پر کام کیا جائے۔ یہ مسئلہ اسی سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے فوری طور پر نبرد آزما ہوں اور اس کام کو جرأت سے سر انجام دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urduletters@voanews.com۔ خط آپ کے۔ پروگرام یوتھ ٹائم کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ وائس آف امریکہ کے لیے ریڈیو سیریز ایکشن ری ایکشن میں لیزا ورا کی پنچ لائنز کو ہم نے فیچر کی صورت میں صوتی جھلکیوں کے ساتھ تشکیل دیا ہے اور اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ معروف شخصیات سے وابستہ خلاف معمول حقائق۔ تو کیا آپ تیار ہیں سیلیبریٹیز کے بارے میں کچھ ایسا جاننے کو جو بہت وکھرا ہو؟ شروع کرتے ہیں جیمز فرینکو سے۔ جیمز فرینکو معروف اداکار اور ہدایت کار ہیں۔ ٹیلی ویژن پروگرام فریکس اینڈ گریکس سے شہرت پانے والے فرینکو فردہ اسکرین پر نمودار ہونے سے پہلے میک ڈونلڈ پر ہیم برگر بنایا کرتے تھے اور وہ آنے والے گاہکوں سے مختلف لہجوں میں یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ برگر کے ساتھ کچھ فرائز بھی لینا چاہیں گے۔ لیزا ورا کہتی ہیں کہ فرینکو غالباً اسی ایک جملے سے اپنے اندر اداکاری کے جوہر کو بار بار سینچا کرتے تھے۔ کرسٹوفر نولان انگلش فلم ڈائریکٹر، اسکرین رائٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ انہوں نے 21ویں صدی کے ان ابتدائی برسوں میں متعدد کامیاب فلمیں دی ہیں۔ ایک سوتی جھلک ان کی بلاک بسٹر فلم انٹرسٹالر سے۔ اور کرسٹوفر نولان کا معمول سے ہٹ کر کام یہ ہے کہ وہ اپنے پاس موبائل یعنی سیل فون رکھتے ہی نہیں ہیں۔ لیزا ورا کے مطابق انہیں غالباً بیٹ فون کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوئین آف انگلینڈ ملکہ برطانیہ کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوئین آف انگلینڈ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اور آخر میں راک اینڈ رول کے کنگ ایلویس پریسلی کے بارے میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایلویس پریسلی چیزوں کو اپنے ہیٹ کے پیچھے چھپا لیا کرتے تھے؟ ایلویس پریسلی نیچرل بلانڈ تھے اور ان کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں گردش کیا کرتی تھیں کہ وہ سر کے اوپر والے حصے کو رنگنے کے لیے ہیئر ڈائی کی ایک ٹیوب استعمال کرتے ہیں، جبکہ 10 ٹیوبز اپنے سائڈ برن سے نجات پانے کے لیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی مفکر بینجامن فرینکلن کی ایک کہاوت ہے کہ رات میں جلدی سونے اور صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت ایک شخص کو تندرست ذہین اور دولت مند بنا دیتی ہے۔ لیکن کیا سیانوں کے ایسے ہی معقولے اور بزرگوں کی نصیحتیں سن سن کر بڑے ہونے والے بچے کامیابی کے اس آسان فارمولے پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا وہ اسے عملاً سچ ثابت کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اسپین سے تعلق رکھنے والے سائنسی ماہرین کی جانب سے ایک تحقیقی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ میڈرڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ رات میں جلدی سونے اور منہ اندھیرے بیدار ہونے والے لوگ کامیاب زندگی کا مزہ چکھتے ہیں، بلکہ صبح سویرے جاگنے کی عادت رکھنے والوں کی نسبت رات میں دیر سے سونے والے افراد زیادہ ذہین، مالدار اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رات میں جاگنے والے لوگ عام طور پر صبح سویرے جاگنے والوں کی نسبت زیادہ ذہین و فطین ہوتے ہیں اور اچھی خاصی آمدن کماتے ہیں۔ ڈیلی میل کے توسط سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تاریخی میڈرڈ یونیورسٹی سے وابستہ ماہرین کی قیادت میں لگ بھگ 1000 نوجوانوں سے امتحانی پرچہ حل کروایا گیا۔ ماہرین نے نتیجے سے عکس کیا کہ جو نوجوان رات دیر تک جاگنے کو فوقیت دیتے تھے، انہوں نے پرچہ حل کرنے میں ایک خاص قسم کی ذہانت اور تخلیقی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ ماہرین نے ان کی جدید سوچ کو آنے والے بہتر مستقبل کی نشاندہی قرار دیتے ہوئے اسے عمدہ نوکری اور بہترین آمدنی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تحقیق سے منسلک ماہرین نے نوجوانوں کی عادتوں اور جسمانی قدرتی گھڑی یعنی سونے اور جاگنے کے عمل کو ضابطے میں لانے کا نظام کا تجزیہ کیا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا شرکا شب بیداری کے بعد دن میں سونا پسند کرتے ہیں یا پھر وہ رات کی پوری نیند لینے کے بعد صبح کے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہونے کو فوقیت دیتے ہیں۔ تحقیق میں طالب علموں کو اسکول کی کارکردگی، استدلالی ذہانت اور سوالات کو حل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بڑے مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر جانچا گیا۔ نتیجے سے ثابت ہوا کہ شب بیداری میں مبتلا نوجوانوں نے صبح سویرے جاگنے کی عادت رکھنے والے طالب علموں کی نسبت استدلالی بنیادوں پر زیادہ نمبر حاصل کیے، جس نے ان کی معلومات عامہ سے متعلق اچھی ذہانت رکھنے کا اندازہ لگایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کی اچھی کارکردگی کے لحاظ سے ایک مضبوط اشارہ سمجھا گیا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ رات میں دیر سے سونے والے نوجوانوں میں تصوراتی سوچ رکھنے کی اہلیت زیادہ پائی گئی، اسی طرح انہیں تجزیاتی صلاحیتوں میں بھی مہارت حاصل تھی جو انہیں تخلیقی بنا رہی تھی اور معاشرے کے زیادہ سے زیادہ باوقار پیشوں اور بہتر آمدنی کے حصول کے لیے راہیں استوار کر رہی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رات دیر تک جاگنے کی عادت رکھنے والی کامیاب ہستیوں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں امریکی صدر باراک اوباما، ونسٹن چرچل اور امریکی گلوکار ایلویس پریسلے کے علاوہ بہت سے نامور افراد شامل ہیں، جبکہ برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر، سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور تھامس ایڈیسن کے نام صبح سویرے بیدار ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ لافبرو یونیورسٹی لیسٹر شائر میں سائیکو فیزیولوجی کے شعبے سے وابستہ پروفیسر جم ہان نے نتیجے کے حوالے سے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات میں جاگنے کی عادت رکھنے والے لوگ زیادہ تر تخلیقی مہارت کے حامل ہوتے ہیں، جن میں شعرا، فنکار اور موجد حضرات کی بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ اولین صبحوں سے دن کا آغاز کرنے والے ایک مہاجر کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں اکثر سرکاری ملازم اور اکاؤنٹنٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ سامعین، اس فیچر کو ہمارے لیے نصرت شبنم نے تحریر کیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہے ہیں اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔